السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رزق کی حقیقت. رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق کا کیا معنی ہے؟ رزق کتنی قسمیں ہیں؟ رزق کو حاصل کرنے کے کیا اسباب ہیں؟ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اور مخلوق کا اور خاص طور پہ انسانوں کا کیا کردار ہے حصول رزق کے اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کی پیدائش دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن ہے اور روح ہے. اور اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو بہتر جانتا ہے کہ یہ انسان، یہ مخلوق جو خلق کے اعتبار سے ساری مخلوقات سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ اچھائیوں کا مالک ہے. یہ انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مخلوق کو خوبصورت بنا دیتی ہیں اور اسے شرف بخش دیتی ہیں. تو اشرف الخلق و اشرف المخلوقات کا نام انسان کو دیا جاتا ہے خلق کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہے دیگر مخلوقات کی طرح ضعیف اور کمزور ہے، محتاج ہے، اس کی ضرورتیں ہیں. اگر یہ ضروریات پوری نہ کی جائیں تو اس انسان کی، بلکہ سارے کے سارے مخلوقات کی اس زمین کے اوپر، اس دنیا میں اس کی بقا محال ہو جاتی ہے، ناممکن ہو جاتی ہے. تو مخلوقات کی بقا، مخلوقات کی زندگی اس دنیا میں ان ضروریات کو پورا کرنے سے وابستہ ہے. جب تک مخلوقات کی ضروریات اور حاجتیں پوری ہو رہی ہیں تو وہ زندہ ہے، اور جب ان کی حاجتیں اور ضروریات پورے نہیں ہوتی تو انسان، اور بلکہ ساری مخلوقات جو ضرورت مند ہے، ان کے فنا ہونے کا وقت کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو رزق ہر اس چیز کا نام ہے جس سے مخلوق اپنی ضروریات پورا کرتی ہیں، اپنی محتاجی دور کرتی ہیں. ہر اس نفع بخش چیز کا نام ہے جس سے مخلوقات کی بقا وابستہ ہے. یہ رزق کا عام مفہوم ہے، اور خاص مفہوم تو ہم سب جانتے ہیں. رزق کا مطلب ہے مال و دولت یا کھانے پینے کی اشیاء. تو اس اعتبار سے رزق کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ رزق جو بدن اور جسم کے لیے ہوتا ہے، رزق الابدان والاجسام. اور اس سے انسان کی اس دنیا کے اندر جسم اور بدن کے اعتبار سے اس کی زندگی میسر ہو جاتی ہے، اور وہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور رزق الابدان جیسا کہ کھانے اور پینے کی اشیاء ہیں، ملبوسات ہیں، جو انسان اپنے جسم پہ اوڑھتا ہے. اگر ایک کپڑا ہمارے جسم پہ نہ ہوتا تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل نہ تھے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہ عطا فرماتا اور ہمیں کچھ کھانے کو نہ ملتا, جیسے کہ بعض قحط زدہ ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں, وہاں پہ لوگ اپنے گھر کے اندر منحصر ہو کے رہ جاتے ہیں, وہ ایک قدم چلنے کے قابل نہیں ہیں. ایک ایک بوند پانی میں زندگی ہے, تو اس رزق سے انسان کے بدن زندہ رہتا ہے اور جسامت کا قیام ہوتا ہے. اور دوسرے قسم کا رزق رزق الارواح, روح کا رزق ہے, اور روح کا رزق ایمان سے ہوتا ہے, توحید سے ہوتا ہے, اتباع سنت سے ہوتا ہے, علم سے ہوتا ہے. کیونکہ بغیر علم کے نہ تو آپ ایمان اور ایمانیات کو جان سکتے ہیں, نہ ہی آپ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں, نہ ہی آپ توحید کے احکام کو جان سکتے ہیں, اور نہ ہی سنت کو جان سکتے ہیں کہ سنت کا معنی کیا ہے اور اتباع سنت کیسے ہوتی ہے. تو رزق الابدان مال سے, کھانے پینے کی اشیاء سے, اور جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر چیز کا نام ہے. اور رزق الارواح, روحوں کا رزق, علم سے, ایمان سے, توحید سے, اتباع سنت سے ہوتا ہے. اور دونوں کا ہونا ضروری ہے انسان کی بقا کے لیے. اگر رزق الابدان ہے اور رزق الارواح نہیں ہے تو انسان ادھورا ہے اور بالکل جانوروں کی طرح ہے, جانوروں کی طرح ہے. کیونکہ جانور پیدا کیے گئے ہیں صرف کھانے پینے کے لیے, جسم کے رزق کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, وہ مکلف نہیں ہیں, ان کی روح کو ضرورت نہیں ہے علم کی, ایمانیات کی, کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے. جو لوگ صرف رزق الابدان کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس دنیا میں جانوروں کی طرح زندہ رہتے ہیں, اور دوسری طرف رزق الارواح جو دونوں قسموں میں سے سب سے زیادہ اہم ہے, رزق الابدان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اور جو لوگ صرف رزق الارواح کا اہتمام کرتے ہیں اور رزق الابدان کا اہتمام نہیں کرتے, تو وہ ان کا وجود اس دنیا میں محال ہو جاتا ہے. کیونکہ بغیر جسم کے روح کا وجود ہی نہیں. یاد رکھ, اس دنیا میں جسم اور روح کا تعلق جو ہے وہ کچھ عجیب سا ہے, کہ جسم جو ہے وہ روح پر غالب ہے. اور قبر میں روح جسم پر غالب ہوتی ہے, اور آخرت میں دونوں برابر ہوتی ہیں, جسم اور روح. اگر جنت کا نعیم ہے تو دونوں کو برابر ملے گا, اور نعوذ باللہ اگر جہنم کا عذاب ہے تو دونوں کو برابر ملے گا. اور جو لوگ صرف علم کے اہتمام کرتے ہیں اور رزق الابدان کے اہتمام نہیں کرتے, تو وہ لوگ بھی ناقص ہیں. یاد رکھیں, یہ دین اسلام کامل دین ہے, اللہ تعالیٰ کا دین, اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین, یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کامل دین ہے. اور اس دین پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو رزق حلال کمانے سے منع نہیں کیا جاتا ہرگز, بشرطیکہ حلال رزق ہونا چاہیے. لیکن رزق حلال کمانے سے پہلے آپ پر لازم ہے اور واجب ہے کہ ایمانیات کو جانے, توحید کو جانے, اور سنت کو جانے. رزق کے حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے, ہم سب چاہتے ہیں. لیکن کیا صرف چاہنے کی حد تک اور ارادے کی حد تک ہے؟ یہ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی پڑے گا, یہ اس کے کوئی اسباب, وجوہات اور راستے بھی ہیں. رزق کے, رزق حاصل کرنے کے راستے ہیں, اسباب ہیں. اگر کوئی شخص بھی ان اسباب کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق اپنی نعمت سے اور رزق سے ضرور نوازے گا. یہ اسباب قرآن اور سنت میں موجود ہیں, قرآن و سنت سے ثابت ہیں, اور ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے. جو شخص رزق کا محتاج ہے تو وہ دنیا کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتا ہے, کیوں جاتا ہے لوگوں کے پاس, کیوں لوگوں کے سامنے پر دامن پھیلاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آسان راستے رکھے ہیں ان راستے کو کیوں نہیں اپناتا؟ اور میرا کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہو اور ان اسباب کو صرف پڑھ لو اور انہی پہ توکل کرو. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ اسباب جان لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسباب جو ہیں یہ عمل سے وابستہ ہیں, محنت سے, جد و جہد سے, کوشش سے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے الدعاء. اللہ تعالی سے دعا کرنا, اللہ تعالی سے دعا مانگنا. اللہ تعالی فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا, میں تو تمہاری دعا کو بھی قبول کروں گا. اور سے مسلم کی روایت میں مشہور اور عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر جن اور انس ایک جگہ سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے مجھ سے مانگے, میں سب کو عطا فرماؤں اور میرے خزانہ رزق میں سے اس میں سے جو کمی ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ سمندر میں آپ ایک سوئی کو ڈبو کے نکال دیں, یعنی کوئی کمی نہیں ہوتی. پوری کائنات مل کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے سے کچھ کمی نہیں ہوتی. لیکن آپ مانگ کے تو دیکھیں, ہوتا کیا ہے کہ مانگنے والے مانگتے تو ہیں لیکن کس سے مانگتے ہیں؟ اپنی جیسی مخلوق سے مانگتے ہیں. کوئی غوث سے مانگتا ہے, کوئی سیدنا علی سے مانگتا ہے, کوئی سیدنا حسین سے مانگتا ہے, کوئی اجمیر والے سے مانگتا ہے, کوئی پاک پتن والے سے مانگتا ہے. ان کے رب سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کیا مشکل ہے؟ کہتے نہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ تم سے دور ہے جو تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ دور ہم ہوئے ہیں اپنی نافرمانیوں سے, بدکاریوں سے. اللہ تعالیٰ تو سب کے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں ان کو تو میں قریب ہوں. میرے بندے میرے متعلق سوال کریں, میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ صرف علماء کے قریب؟ صرف خلفاء کے قریب؟ صرف مومنین کے قریب؟ صرف مردوں کے قریب؟ کس کے قریب؟ سب کے قریب ہے اللہ تعالیٰ, ہر پکارنے والے کے قریب ہے. فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, بشرط یہ کہ مجھے پکارے, کسی اور کو نہ پکارے. جو کسی اور کو پکارے وہ خود دور ہونا چاہتے ہیں, لیکن جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اور اگر ہم اپنے نافرمانیوں سے اپنے رب سے دور اختیار کر چکے ہیں تو میرے بھائی اس کا ایک حل ہے, اس کا راستہ ہے, اس کا طریقہ ہے, توبہ کر لیں. نافرمانی ہم کریں ایک غلطی, پھر جھوٹے وسیلے ڈھونڈیں دوسری غلطی, ایک نافرمانی تھی پھر شرک میں بھی مبتلا ہو گئے. ظلمات بعض فوق بعض, لیکن اگر ہم یہ صحیح راستہ اختیار کرتے, اگر ہم گنہگار ہوں, سب گنہگار ہیں میرے بھائی, تو اس کا طریقہ ہے توبہ, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا, استغفار کرنا, اور پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا, دعا مانگنا. اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے, اس کی یہ دعا ضائع نہیں جاتی. کیونکہ یہ میرا قول نہیں ہے, یہ سید المرسلین الصادق المصدوق رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتے دعا کرتا ہے تو اس شخص کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے, یا تو اس کی دعا قبول ہوگی اور یہی وہ چاہتا ہے. اگر دعا نہیں قبول ہوئی اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت اس کے سر پہ آنے والی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا سے دور کر دیا, اور ہمیں کیا پتہ کون سی مصیبت ہمارے سر پہ. تقدیر سے ہم بالکل ناواقع ہیں, نہیں جانتے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن دو ہاتھ جب اٹھتے اللہ تعالیٰ کے سامنے, ان دونوں ہاتھوں کی قیمت ہے. ہم بے قدرے ضرور ہیں, ہمیں کوئی قدر نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بندہ اسے پکارے, اپنا سر جھکائے ہوئے, ہاتھ اٹھائے ہوئے, دونوں پاؤں کو جوڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. نافرمان کیوں نہ ہو. اور تیسری بات, اگر وہ مصیبت بھی دور نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں عمل صالح, عمل صالح کا نور بن کے آئیں گے, اور اس کے نام اعمال میں اس دن ذرے برابر وزن کی بھی ضرورت ہوگی. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ایک ذرے کے برابر بھی وزن اس وقت کام آئے گا اور ضرورت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے نام اعمال میں عمل صالح کی شکل میں اضافہ فرما دے گا. تو کیا ضائع ہوا آپ کا. اور قیامت کے دن بعض لوگ دیکھیں گے اپنے نام اعمال کو, ارے یہ عمل تو ہم نے کیا نہیں تھا, یہ فضل و کرم کہاں سے اللہ تعالیٰ کا. ان کو بتایا جائے گا یہ وہ دعا تھی دنیا میں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی, اور آج اس وقت کٹھن وقت میدان محشر میں آپ نے نام عمل بن کے آئی ہے. اس وقت انسان تمنا کرے گا اس مشکل وقت میں, کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. دیکھو دنیا پیچھے چھوڑ کے ہے نا, ہماری مصیبت ہے کہ ہم آج کو دیکھتے ہیں, ہم کل کو نہیں دیکھتے. جو کل گزرے تو گزر گیا, اچھا ہے برا ہے ہمیں نہیں پتا کیسے گزرے, بس گزر ہی گئے الحمدللہ. اور آنے والا کل دیکھا نہیں ہے, ہماری زندگی صرف آج ہے, آج کا دن ہے, اور وہ لمحے جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں. اگر ہم اپنے کل کو بہتر نہیں کریں گے تو آج کی بہتری ہمارے کام نہیں آئے گی, یاد رکھیں. کیونکہ اصل زندگی وہ زندگی ہے جو آنے والی ہے. یہ زندگی, یہ دنیا ہم سب چھوڑ کے جائیں گے اور برابر چھوڑ کے جائیں گے. فقیر جس کے سر پہ چھت نہیں ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا, اور وہ بادشاہ جس کے جو ایک بڑے محل میں رہتا ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا. قبر کے اندر سب برابر ہیں, مٹی کے نیچے ہیں, زمین کے اندر دفن ہیں. تو امیر کو اس کے مال نے اور اس کی دولت نے اور اس کے محل نے, اس کی شان و شوکت نے, سلطنت نے کچھ کام نہ دیا, اور فقیر کو اس کی محتاجی نے کوئی ضرر نہیں پہنچایا. کیا پہنچایا, دونوں برابر ہیں کہ نہیں, دونوں برابر ہو گئے. اور یاد رکھیں دنیا کے امیر سے امیر انسان کو دیکھ لیں اور غریب سے غریب انسان کو دیکھ لیں, ان دونوں میں جو فرق ہے جانتے کتنا ہے, ایک دن کا فرق ہے, بس 24 گھنٹوں کا فرق ہے. سب سے امیر انسان اور سب سے غریب انسان. کل کا دن دونوں کا گزر گیا, امیر کا اپنی امیری میں, غریب کا اپنی غربت میں, گزر گیا دونوں کا. کل آنے والا دن کسی نے دیکھا نہیں, دونوں میں فرق صرف آج کا دن ہے بس. اور اس آج کے دن کے لیے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا, اپنے رب کو ناراض کیا مال کمانے کے لیے, اپنے رب کو ناراض کیا. بعض لوگوں نے اپنے رب کو ناراض کیا, قتل کیا, دہشت گردی کی, لوٹ مار کی, ڈکیتیاں کی, عزتیں لوٹی, کیا کچھ نہیں کیا, صرف ایک دن کے فرق کے لیے. سبحان اللہ. تو یاد رکھیں سب سے پہلا سبب ہے رزق کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق کے حلال عطا فرما. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرماتے, اللہم اجعل رزقی قوتا, اللہ تعالیٰ میرے رزق کو قوت بنا دے. قوت جانتے ہیں, تقویت سے, جو جسم کو تقویت پہنچائے اور آج کا دن اچھا گزر جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میرا آج کا دن اچھا گزر جائے. ارے کل پھر مانگیں گے نا, کل پھر مانگیں گے, پرسوں پھر مانگیں گے, ہم مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا. سبحان اللہ. اکرم الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں, پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے. کیا ہم نے بھی کبھی گھر میں آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ آپس کی بات ہے ویسے, کبھی پوچھا ہے ہمیں پتہ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا بہت ہے, گھر میں جائیں گے، ابھی انشاءاللہ جائیں گے گھر میں تو بہت کچھ ہے ہمارے، ہمیں تسلی ہے گھر میں جائیں گے تو کھانے کو سب کچھ تیار ہے الحمدللہ. لیکن رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کچھ کھانے کو ہے. جانتے ہیں انسان کب سوال کرتا ہے کچھ کھانے کو ہے؟ جب اکثر وقت اسے کھانے کو نہ ملے. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، جی نہیں یا رسول اللہ، کھانے کو نہیں، اکرم الخلق کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے. سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فإنی اذن صائم، تو بس مجھے روزہ ہے. کیا فرق پڑا ہے؟ دینے والا جب آج نہیں دیا تو پھر روزہ رکھیے، اس کے قریب کیوں نہ ہو جائیں؟ ہمارے گھر میں اگر ایک وقت کھانا ہمیں نہ ملے، یا بیوی غلطی سے دیر سے اٹھے اور کھانا تھوڑی سی کھانے میں تھوڑی دیر ہو جائے، ہم کیا حشر کرتے ہیں؟ اپنی نعمتیں اور احسانات گن گن کے تھکتے نہیں ہم لوگ؟ بیچارے کان پک جاتے ہیں، میں نے یہ کیا تمہارے لیے، وہ کیا تمہارے لیے، یہ کیا تمہارے، تم نے صرف کھانا بھی نہیں پکا تم سے. اب نے یہ پوچھا کہ بیچاری پکایا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کوئی تکلیف ہو اسے، انسان کبھی سو جاتا ہے آنکھ نہیں کھلتی، کوئی وجہ تو ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کچھ ہے تو کھا لیا، نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، راستہ اور اخلاق اپنانے کے لیے تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ کیوں نہیں اپناتے ہم؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. کس چیز میں نمونہ ہے؟ صرف نماز میں، رفع دین کرنے میں، روزہ رکھنے میں، زکات دینے میں، حج کرنے میں، بس یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ادب میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ کہاں کہیں سے نماز تو ہم پڑھیں نبوی اور اخلاق ہوں ہمارے یورپی؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیم نہیں دی؟ حسن اخلاق ہوتے کیا ہیں؟ اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ باہر سے آتے ہیں، یورپ سے، امریکہ سے، کہتے ہیں یار بڑے اچھے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو جب تم نے امانت میں خیانت کی ہے اور جھوٹ بولا ہے اور معاشرے کو خراب کیا ہے، تب تمہیں وہ معاشرہ اچھا لگا ہے؟ کیا شریعت میں سچ بولنے کا اور امانت داری کا کوئی سبق نہیں ہے؟ ہم جا کے ان سے حاصل کریں، ان سے متاثر ہو جائیں. میرے بھائی ہم نے اس معاشرے کو بگاڑا ہے، اور ہم سدھریں تو یہ سدھرے گا. ہم جھوٹ بولتے جائیں گے معاشرہ کب سدھرے گا؟ ہم امانت میں خیانت کرتے جائیں گے تو معاشرہ کب سدھرے گا؟ کبھی نہیں سدھرے گا میرے بھائی. تو سب سے پہلا راستہ ہے الدعاء، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، دوسرا سبب اللہ تعالیٰ پر توکل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتا ہے. توکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، سبب سب اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. توکل صرف محض بھروسے کا نام نہیں ہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ اللہ تعالیٰ دے گا، نہیں، گھر سے بھی نکلو، جد و جہد بھی کرو، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. تغدو خماصا، صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں، وتروح بطانا، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، پرندے بھی بعض انسانوں سے اچھے ہیں، رزق کے اعتبار سے پرندے اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دی ہے. اور پرندہ ایسی مخلوق ہے جس کے شکار کی طلب کے لیے تقریباً سب منتظر ہوتے ہیں. زمین پر اترتا ہے تو زمین کے جانور نہیں چھوڑتے, آسمان پہ اڑتا ہے تو آسمان کے جانور نہیں چھوڑتے اسے. تو پرندے کے لیے دیکھیں اس کی بقا, وہ فائٹ کرتا ہے, لڑتا ہے اپنی بقا کے لیے. اس کے باوجود بھی اس کا رہنا مشکل ہے اس دنیا میں, خاص طور پہ جو کمزور پرندے ہیں. لیکن یہ دیکھیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ پرندے رزق کے اعتبار سے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب واپس آتے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اگرچہ دیکھیں زمین پر نہ وہ قدم رکھ سکتے ہیں اور کسی درخت پر بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اس کے باوجود بھی جب پرندے نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا, حق توکل ہی اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمایا ہے بہت سے مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی, تو کیا اس انسان کو اشرف مخلوقات رزق نہیں عطا فرمائے گا اور مومن کو رزق عطا نہیں فرمائے گا؟ حق توکل کیا ہے؟ توکل بھروسے کا نام ہے, اور حق توکل ہی, اور حق توکل کا معنی ہے بھروسے کے ساتھ. جیسے کہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے, بھی آپ کو بھی اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا. جائیں اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے, رزق کے حلال کی تلاش کریں, اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. بعض لوگ اپنے سیوی بناتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, ایک سیوی بناتے ہیں ایک جگہ پہ دے دیتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں. یہ حق توکل نہیں ہے. آپ 10 سیویاں بنائیں اپنے اور 10 جگہوں پہ دے دیں, 20 جگہوں پہ دے دیں. یہ کس نے کہا جو آپ چاہتے وہی آپ کے لیے اچھا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ کمپنی جو ہے بہت اچھی ہے, اس میں سیلری بھی اچھی ہے, اس میں میرے بینیفٹ بھی بہت ہے, بس ادھر ہی ہو جائے تو اچھا ہے. سی وی دے دی بیٹھے انتظار میں, ایک مہینہ گزر گیا, دو مہینے, 10 مہینے, لوگوں سے مانگ رہے ہو. تمہیں کس نے کہا کہ یہاں پر اسی کمپنی میں اسی جگہ پہ تمہارے لیے بہتری ہے دنیا اور آخرت کی؟ بھائی میرے بھائی میں نہیں جانتا ہوں کہ میری بہتری کہاں پہ ہے. بات چیت ہمیں پسند ہیں وہ ہمارے لیے وبال جم مصیبت بن جاتی ہے, اور بات چیتوں ہم نفرت کرتے ہیں اور وہی ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پر توکل حق توکل ہی, جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, یعنی اللہ تعالیٰ پر دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اور توکل عبادت ہے, دل کا عمل ہے. توکل صرف اللہ تعالیٰ پہ کیا جاتا ہے, کسی مخلوق پہ توکل نہیں کیا جاتا, یاد رکھیں. نہ کسی نبی پہ, نہ کسی ولی پہ, نہ کسی فرشتے پہ, نہ کسی اور مخلوق پہ. توکل جو عبادت ہے, جو دل کا عمل ہے, وہ عبادت ہے. ہاں وکیل بنانا اور چیز ہے, میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ میرا فلان دنیا کا کام کر دیں, یہ جائز ہے شرعاً. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو وکیل بنایا اونٹ ذبح کرنے میں, حجت الوداع میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بعض اونٹ ذبح کیے اور بعض اونٹ جو ہیں سیدنا علی نے ذبح کیے. 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے, اور باقی جو تھے 100 اونٹ تھے قربانی کے, اور باقی جو تھے سیدنا علی نے ذبح کیے. تو وکیل بنائے سیدنا علی کو, میری طرف سے ذبح کر دیں. اور آج ہم بھی جب بکرا ذبح کرتے, کیا ہم سب خود ذبح کرنے والے ہوتے ہیں؟ کسی قصائی کو بلاتے, اسے وکیل بنا کے کہتے ہیں بکرا ذبح کر دے. تو وکیل بنانا اور چیز, اور توکل اور چیز ہے. توکل اعتماد اور بھروسہ کرنا, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا. اور یہ توکل اس مفہوم سے عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی اور پر بھروسہ توکل کرنا اس اعتبار سے شرک ہے, یاد رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. تیسرا سبب جو اس توکل سے جڑا ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی زمین, اس کوشادہ زمین پر چل کر رزق کی تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. سورة الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي جعل لكم الارض ذلولا, اسی نے ہی, اللہ تعالیٰ نے ہی, تمہارے رب نے ہی, جو تمہارا خالق ہے, مالک ہے, رازق کے تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کچھ ہے, حاجت روا ہے, اسی رب نے ہی, کسی اور نے نہیں, تمہارے لیے زمین کو ہموار بنا دیا, آسان بنا دیا, ذلیل بنا دیا. ہم اس زمین پہ چلتے پھرتے ہیں, کبھی اس زمین نے ہمیں چلنے سے روکا ہے؟ مسخر بنا دیا, ذلولاً مسخر ہے ہمارے لیے. اپنی مرضی سے ہم زمین پہ کبھی کھدائی کر رہے ہیں زمین میں, کبھی ہم ٹاور بنا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں زمین میں, کبھی کوئی گلے شکوہ کیا ہے, کوئی گلے شکوہ نہیں کیا. سبحان اللہ. فمشو فی مناکب، جب زمین کو میں نے تمہارے لیے ہموار بنا دیا اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو پھر فمشو فی مناکبھا، زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں. وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے، یعنی زمین کشادہ ہے، منتشر ہو جاؤ، رزق کی حلال کو طلب کرنے کے لیے منتشر ہو جاؤ. اور یاد رکھیں، اگر رزق صحیح طریقے سے نہیں کماتے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، حساب دینا پڑے گا تمہیں. سبحان اللہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا رزق جو ہے وہ میرے گھر میں لگ، اسی شہر میں اسی گھر میں ہے، بس نقصان پر نقصان ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مصیبت پر مصیبت ہے، فاقہ کشی کی حالت ہو گئی ہے، لیکن گھر کو نہیں چھوڑنا. یہ کس نے کہا ہے کہ تمہارا رزق تمہارے گھر کے اندر ہے یا تمہارے اس شہر میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنتے؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. چوتھا سبب ہے تقوی، التقوی. اور اکثر خطبات میں تقوی کا ذکر کرتا ہوں. دیکھیں، رزق میں بھی تقوی آ گیا ہے، ایمانیات میں، کامیابی میں، یہ تقوی ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ، ہر خیر میں آپ تقوی کو پائیں گے. متقی و پرہیزگار لوگ وہ لوگ ہیں جو ہر خیر پر فائز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تقوی صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کا نام نہیں ہے، ڈر اللہ تعالیٰ کا ڈر حصہ ہے تقوی کا. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، میں نے پہلے بیان کیا ہے. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. والعمل بالتنزیل، وحی پر عمل کرنا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا. والرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر قناعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، تھوڑی الحمدللہ ہے تو صحیح نا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. یہ تقوی ہے، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس تقوی کی بنیاد ضرور ہے، لیکن جس نے موت کی تیاری نہیں کی، جو اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی نہیں ہے، اور جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کرتا، تو متقی کیسا ہے؟ اور یہ سیدنا علی کا فرمان ہے کہ تقوی کی تعریف جو چار چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. تقوی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب. اللہ اکبر. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اسی مفہوم سے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے آسان راستہ اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیتا ہے. کوئی شخص تنگی میں ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی مصیبتیں ہیں شخص کے اوپر، کوئی بیماری ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، ہر تکلیف کا رزلٹ تنگی ہوتی ہے، نتیجہ ہر تکلیف کا نتیجہ کیا ہے؟ تنگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے اگر تنگی سے نکلنا ہے تو اسے متقی بننا چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جس نے بھی تقوی اختیار کیا، جس من عموم کے لیے، جس نے بھی يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے آسان راستہ ضرور بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رزق کہاں کہاں پر ہے، کہاں کہاں سے آپ کو ملنا ہے، کہاں کہاں سے آپ کو ملے گا. آپ نے صرف تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پانچویں نمبر پہ الاستغفار، کثرت سے استغفار کرنا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ راستے میں چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر دیکھیں ان لمحات کو جس میں آپ فارغ ہوتے ہیں، خیر میں مشغول نہیں کریں گے تو شر سے، شیطانوں سے مشغول کر کے رہے گا. شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے، عجیب و غریب خیالات آپ کو آتے رہیں گے. لیکن اگر آپ استغفار کرتے رہیں گے، نمبر ایک شیطان قریب نہیں آئے گا، نمبر دو یہ انعام آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی، جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا. میں نے کہا اپنی قوم سے اللہ تعالی سے استغفار طلب کرو, اپنی معافی بخشش کی دعا کرو اپنے رب سے, وہی تمہارا رب ہے, وہی تمہارا مشکل شاہ حاجت روا ہے, کوئی اور نہیں ہے. کیوں؟ انہ کان غفار, کیونکہ وہی غفار ہے. غفور اور غفار میں یہ فرق ہے کہ غفور مغفرت کرنے والا اور غفار بار بار مغفرت کرنے والا. آپ گناہ کرتے جائیں گے, استغفار کرتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا جائے گا. انہ کان غفار, تو ایک تو آپ گناہ معاف کر دیے گئے, پھر یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان کے دروازے نفع بخش بارش کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا, جس میں سیلاب مصیبتیں نہیں ہوں گی, نفع بخش بارش ہوگی. مدرارا زیادہ ہوگی لیکن نفع بخش ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال رزق مال عطا فرمائے گا اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے باغات اللہ تعالیٰ بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا. سیلاب نہیں ہوں گے, مصیبتیں نہیں ہوں گی, بارش زیادہ آ رہی ہے, باغات اگے ہیں, فروٹ ہیں, پھل ہیں, اناج ہے, اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دی ہیں, دریا ہیں, نہریں ہیں. آج سیلاب آئے ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہیں. کیا ہم جانتے کہ استغفار ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم استغفار کرنے والے ہوتے, اللہ تعالیٰ پر حق کا توکل کرنے والے ہوتے, متقی پرہیزگار ہوتے, تو یہ مصیبتیں نہ آتی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. جنات کا لفظ دیکھیں, باغات کا نام ہے, دنیا کی جنتیں ہیں, اور دنیا کی جنتوں میں مصیبتیں نہیں ہوتی, خیر ہی خیر ہوتا ہے. چھٹا سبب, اللہ تعالیٰ کا شکر. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, بھئی جتنا بھی ہے ہے تو صحیح نا, ہم نہ شکرے کیوں ہیں؟ بعض لوگوں کا حال ایسا کچھ ہوتا ہے, ایک جگہ پر نوکری ہے, 1000 تنخواہ ہے, کم ہے, زیادہ ہونا چاہیے, 1500 ہوئی پھر بھی کم ہے, 2000 ہوئی پھر بھی کم ہے, 3000 ہوئی پھر بھی کم ہے. دیکھیں جیسے مال آپ کے پاس زیادہ آتا جائے گا, آہستہ آہستہ آپ کی زندگی تبدیل ہوتا ہے, آپ کا سٹیٹس بھی تبدیل ہوتا جائے گا, پھر آپ کو یہ اس مال کی کمی سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. یاد رکھیں, کیوں؟ قناعت نہیں ہے, الرضا بالقلیل نہیں ہے. یہ حوث ختم تو ہوگی, ضرور ہوگی. کہاں پہ؟ قبر کے اندر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا منہ قبر کی مٹھی بھر سکتی ہے. اس وقت یہ چاہت, یہ حوث ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم شکر کرو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں, اور اگر تم ناشکر بنو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے, دردناک عذاب ہے. ناشکرے کی زندگی بڑی مصیبت میں گزرتی ہے, دردناک عذاب میں گزرتی ہے, کیونکہ ہے ناشکرہ, وہ اس کی حاجات کبھی پوری نہیں ہوتی, اس کی نفسیاتی مریض ہو چکا ہے وہ. نہ تو اس کا گھر اس کو اچھا لگتا ہے, نہ اس کا جاب اسے اچھی لگتی ہے, نہ اسے دوست اچھے لگتے ہیں, نہ یہ معاشر اسے اچھا لگتا ہے. اس نے کالی عینک پہنی ہوئی, سر جو اسے کالی نظر آتی ہے. لیکن اگر وہ شکر کا راستہ اپنا لے اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے, اے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے 1000 تو عطا فرمایا, کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں, ان کو 1000 بھی نہیں ملتا, اپنے نیچے کیوں نہیں دیکھتے ہم, ہمیشہ یہ گردن اکڑی ہوئی, کیوں اوپر کیوں دیکھتے ہم؟ دیکھیں اچھے رزق کی تلاش, اچھے رزق کی تمنا اچھی بات ہے, میں اسے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ ہمیشہ کم ہے اور ناشکری کا راستہ اختیار کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. جو ہے وہ بھی چلا جائے گا, یاد رکھیں. لئن شکرتم لازیدنکم, نمبر 7, اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا, صدقات اور خیرات. عجیب سی بات ہے, ہم زیادہ کی بات کر رہے ہیں, دینے سے کمی ہوتی کہ زیادتی ہوتی؟ جب آپ دنیا کے لیے دیتے ہیں تو اس میں کمی ہوتی ہے، لیکن جب دنیا کے رب کے لیے دیتے تو اس میں زیادتی ضرور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو رائے گا نہیں جانے دے گا. ہم دنیا میں کیا کچھ نہیں کرتے، کتنی چیزیں چاہے ضرورت بھی نہ ہو بعض وقت ہم خرید لیتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کو بہتر اچھا کرنے کے لیے، آخرت کو اچھا کرنے کے لیے کبھی ہم نے سوچا ہے اس کا کیا طریقہ اچھا کرنے کا؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو ناکامی کی نعوذ باللہ یا کامیابی کی. جب ہم یہاں پہ ایک ریال کسی فقیر کو دیتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں ہماری نیت اور اخلاص کی مضبوطی کے مطابق وہ ایک نہیں رہے گا، وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. ارے ایک بدلے 700 دینے والی ذات ہے، آپ پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسے شخص آپ کو ملے گا، کوئی ایسی ذات موجود ہے اس کائنات میں جو ایک کے بدلے آپ کو 700 دے؟ سبحان اللہ. صدقات اور خیرات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، جو تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے، جو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا ہے، وہی چیز باقی رہے گی، وہی باقی رہے گی. کہاں؟ آخرت میں، نام اعمال میں. وہ خیر الرازقین، اور یہ نہ بھولنا کہ سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگرچہ دنیا میں کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن جس نے پہلے دیا ہے اب اسے زیادہ بھی دے گا. اور یہ جو 700 گنا کی میں نے بات کی، صرف اجر ثواب کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی، دنیا کے رزق میں بھی، مال و دولت میں برکت عطا فرما دیتا ہے. برکت ہو جاتی، برکت جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کثرت الخیر و ثبوتہ، خیر کی کثرت. جتنا ہے وہی آپ کو پورا رہے گا، بلکہ بچ بھی جائے گا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں، بعض افغانی ہیں، معاشروں کے گھر میں 10-10 بچے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں سارا دن. کبھی آپ نے دیکھنا ہو تو میری کلینک کی طرف آ جائے، دیکھیں وہاں پہ حی السبیل میں آ کے دیکھیں، سارا دن محنت کرتے ہیں. صبح فجر کے وقت جاگتے ہیں، رات کو 11 بجے گھر جاتے ہیں. شاید دن کا کھانے کا 1 گھنٹہ ان کو ملتا ہے سونے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے، بس کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ لوگ. اور نماز 5 وقت بعد جماعت، ان کو خود دیکھ، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، نماز دیکھ نہیں چھوڑتے وہ لوگ. میرے پاس مریض بن کے آتے ہیں، ان کے بچے میرے پاس آتے ہیں علاج کے لیے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. میں نے پوچھا کتنی کما لیتے، کہتے کبھی دن میں 30 کبھی 50 کما لیتے ہیں. گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، 10 بچوں کو بھی پالنا ہے، 1500 میں گزارا کرتے ہیں. اور ان کے چہرے پر رونق اور خوشی آپ دور سے دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہتے ہیں، یہ جو اسباب ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں. اور کئی لوگ آتے ہیں، بینک بیلنس ہے، ذرا ڈسکاؤنٹ کر دیے، پیسے نہیں ہمارے پاس، یہاں پر کوئی بینک قریب نہیں ہے، کوئی بہانہ بناتے ہیں تاکہ ہم نے پیسے کیش کروانے ہیں. بہرحال وجہ کیا ہے کہ یہ شخص بھی اسے قناعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، تھوڑا ہے تو الحمدللہ، لیکن وہ زبان سے تو نہ شکرہ نہیں، لیکن عمل سے نہ شکرہ ضرور ہے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں رزق نوازوں گا. تم لوگوں کو دو، میں تمہیں دوں گا. 8 نمبر پہ ہے 8 سبق، التفرغ للعبادہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہو، رہبانیت اختیار کرو، بڑے عابد بن جاؤ اور دنیا سے منقطع ہو جاؤ، چھوڑ دو دنیا کو، ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک کہ فرض عبادات کا اہتمام کرو. پانچ نماز فرض ہیں مرد کے اوپر مسجد میں با جماعت، تو یہ پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے ادا کرنی ہیں. یہ ہماری زندگی ساری مومن کی زندگی عبادت کے سانچے کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. میں جب اپنی ڈیوٹی پہ وقت پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ امانت داری سے کام کرتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. جب خرید و فروخت میں میں ہیرا پھیری نہیں کرتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. جب حلال رزق کماتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. جب حلال رزق اپنے بیوی بچوں کے یہ لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. اور اس حدیث پہ ذرا غور فرمائیں، رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنا واسد فقرك، میں تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا اور تمہاری غریبی کو فقر کو مٹا دوں گا. وہ لم تفعل، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ملأت يديك شغلا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں کے کام سے بھر دوں گا، فرصت نہیں ملے گی تمہیں، کام پر کام، کام پر کام، لیکن تمہاری غربت کو نہیں مٹاؤں گا. کتنی بڑی بات ہے، حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک ساتھ ایک حدیث ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں مشغول کر دے گا، دنیا کا ہی رکھ دے گا اور کہیں کا نہیں رہو گے. کتنی بزنس مین میں جانتا ہوں، مال دولت بہت ہے، لیکن نہ بیوی کے ہیں، نہ بچوں کے ہیں، نہ دوستوں کے ہیں، نہ رشتہ داروں کے ہیں، وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے، تو پھر وہ کس کے لیے زندہ بیچارہ ہو؟ ان کی حالت دیکھ کے ترس آتا ہے، اسے رات کو نیند نہیں آتی، اس کے ذہن میں وہی کاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے، کتنا جا رہا ہے کتنا آ رہا ہے، گولیاں کھا کے وہ سوتا ہے بیچارہ. بیوی بچوں سے دور ہے، اس کے بچے یہ خواہش کرتے کہ کاش ہمارا والد جیسے اپنے بزنس کو وقت دیتے ہیں، ہمیں بھی وقت دے. وقت نہیں اس کے پاس، 24 گھنٹے اس کے لیے 24 منٹ کی طرح گزر جاتے ہیں. اس کی بیوی پریشان ہے بیچاری، اس کے رشتے دار اسے عیدوں پہ مشکل سے دیکھتے ہیں، اس کے دوست ملنے کے لیے ترستے ہیں کہ یہ اسے کیا ہو گیا، اچھا خاصا تھا، دیا ہوا بہت کچھ ہے، کیا ہو گیا اسے، کہاں پر مصیبت ہے. نہ تو مسجد کا رخ وہ جانتا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر جانتا ہے کہاں پہ، نماز کب شروع ہوئی کب ختم، اسے پتہ ہی نہیں. فرصت ملے تو پڑھ لی، فرصت نہیں ملے تو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے نا، ہم نماز کو پڑھتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا رزق اچھا ہو جائے، نماز پڑھیں گے ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، ہم رزق نہیں ملے گا. یہ کس نے کہا ہے؟ نماز ہم پڑھیں گے، اپنا فرض ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر فرض کیا ہے، اور رزق اللہ تعالیٰ نے نام اعمال میں لکھ دیا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے 4 مہینے میں، تو ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا اجل، اس کا رزق، اور یہ شقی یا سعید، یہ اچھا بنے گا، وہ لکھ دیتا ہے، وہ کیسا ہے لکھ دیتا ہے. ہمارا رزق میرے بھائیو لکھ دیا گیا ہے، تو پریشانی کس بات کی. اس لیے اگلا پوائنٹ یہ ہے، نمبر 9، تحرر رزق الحلال، رزق حلال کے لیے جد و جہد کرنا. یاد رکھیں جو رزق حرام کماتے ہیں، چاہے وہ چوری کے طریقے سے ہو، ڈکیتی کے طریقے سے ہو، ہیرا پھیرے کے طریقے سے ہو، سود کے طریقے سے ہو، یا قتل کے طریقے سے ہو، جس کسی بھی طریقے سے ہو، جوئے کے طریقے سے ہو، اگر وہ رزق حرام کماتے ہیں، اگر وہ تھوڑا انتظار کر لیتے نا، اللہ تعالیٰ یہ حرام رزق ان کو حلال مال سے عطا فرماتا، ان کو رزق تو ملنا تھا، رزق ملنا تھا، لیکن اس نے جب برا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام رزق عطا فرمایا، اگر وہ اچھا راستہ اختیار کرتا اللہ تعالیٰ اسے حلال رزق عطا فرماتا. یاد رکھیں رزق دینے والے صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، حلال رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور حرام رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، حرام رزق اور نہیں عطا فرماتا. یاد رکھیں خرابی ہمارے اندر ہے، ہم راستہ غلط اختیار کرتے ہیں، برا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ہمیں رزق پھر حرام سے ملتا ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور مجھے یہ خبر دی کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کرے گی اس دنیا میں. کوئی بھی نفس، نفس جانتے ہیں یعنی اس میں جانور بھی شامل ہے، ہر زندہ چیز شامل ہے، کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مرے گی، اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتی. فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پھر تقوی دیکھیں. واجملوا فی الطلب، اور رزق طلب کرنے کے صحیح راستہ اختیار کرو. اجملوا جمیل راستہ، اچھا راستہ، خوبصورت راستہ، اور یہ نہ ہو کہ تمہیں شیطان اب بہکا دے اور رزق کی دیری تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے طلب کر لو. سبحان اللہ. فإن اللہ تعالی لا ينال عنده الا بطاعته، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے وہ صرف فرمانبرداری سے ہی مانگا جاتا ہے. اور دسویں نمبر پہ دسواں سبب ہے صلۃ الارحام، رشتے کو جوڑنا، والدین کی فرما برداری. سب سے بڑا رشتہ ہے والدین کا، والدین کے ساتھ حسن سلوکی رزق کے حلال کی فراوانی کا نام ہے. یاد رکھیں اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے دو دروازے اس زمین پر دیے ہیں، جنت کے دو چلتے پھرتے زندہ دروازے ہیں. جو ان دو دروازوں سے جنت میں نہیں جا سکتا ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہوئے، تو وہ شخص ہلاک ہوا. رغم انف امرئ ادرک ابواہ احدہما فلم یدخلہ الجنہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص، اس کی ناک گرد آلود ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو دونوں میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے. رشتے کے متعلق اللہ تعالیٰ دیکھے رشتے داری کو، رشتے کو جوڑنے کو، رزق کو کیسے جوڑا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سر رہو ایوب سب الح فی رزق ہی ویوم سے الح فی اثر ہی فلیسر رحم، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ رزق فراوانی سے عطا فرمائے، یبسط رزقہ، رزق کی فراوانی ہو، اور ہم یہ سب تمنا کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں. وینسألہ فی اثرہ، اور اس کی عمر بھی لمبی ہو یعنی اس دنیا میں کافی دیر تک رہے. فلیصل رحمہ، تو بس اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کو جوڑے. رشتہ جوڑنے سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور رشتہ توڑنے سے بے روزگاری ہوتی ہے. آج بے روزگاری کا عالم کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث میں اس میں صرف ایک چیز بیان کرتا ہوں، یہ دو چیزیں. مہاجرین کو خطاب کرتے ہوئے جو صحابہ کرام سے سب سے بہتر ہیں، افضل الصحابہ ہیں مہاجرین، جنہوں نے اپنے مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا. اے مہاجروں کی جماعت، پانچ چیزیں ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی زندگی میں پانچ چیزوں کو پاؤ، بڑی خطرناک چیزیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم لوگ زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا. دیکھیں بارش اور رزق دونوں جڑے ہوئے ہیں. زندگی کس چیز سے؟ پانی سے ہی ہے نا. آج یہ پانی ختم ہو جائے تو یہ مال و دولت، یہ روپیہ، یہ سونا یا چاندی، یہ مٹی کے ڈھیر بن جائیں گے. ان کی قیمت پانی سے وابستہ ہے. پانی ہے تو زندگی ہے، زندگی ہے تو دنیا ہے، دنیا ہے تو پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے. لیکن پانی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا. اور اگر سبحان اللہ، اور اگر دنیا میں جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بارش نہ برساتا. ہم زکوٰۃ دینا جانتے ہیں، ہمیں کیا زکوٰۃ ہوتی کیا ہے؟ رشتے ہم کیا، ہم رشتہ جوڑنے والے، رشتہ توڑنے والے ہیں؟ اب یہ دس اسباب کو دیکھیں جو میں نے بیان کیے ہیں. کیا امت میں یہ دس اسباب موجود ہیں؟ اگر موجود نہیں ہے تو پھر بے روزگاری ہوگی، عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، سورۃ الروم میں. فساد برپا ہو گیا خشکی میں بھی اور تری میں بھی، زمین میں بھی اور سمندر میں بھی. کیوں بھائی یہ فساد کیوں ہو؟ کہاں سے آیا؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ تاکہ عذاب اللہ تعالی کی طرف سے، تاکہ وہ جو کچھ کمایا ہے ان میں سے بعض کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے. بعض کی میرے بھائی، سب کی نہیں، ہمارے برائیں بہت ہیں، بہت گناہ ہیں ہمارے، ان بعض کی ہمیں سزا مل رہی ہے. سزا کیوں مل رہی ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ توبہ کر لیں اور میری طرف لوٹ آئے، واپس آئے میری طرف. میں غفور ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں. اگر میرا کرم چاہتے ہیں، میرا رحمت چاہتے ہیں تو پلٹیں میری طرف واپس، توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر ویسا نہیں کرتے تو پھر یہ فساد بڑھتا جائے گا، یہ بے روزگار، یہ مصیبتیں، یہ ذلت اور رسوائی بڑھتی جائے گی. آخر میں رزق سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں؟ یاد رکھیں یہ ساری کی ساری باتیں جو میں نے کی وہ ایک طرف ہے، اور اس رزق جو ہمیں اللہ تعالیٰ جو رزق دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا دوسری بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمارے لیے یہ رزق، یہ کھانا اور پینا بے فائدہ ہوتا، مٹی کی طرح ہوتا، کوئی فائدہ ہم اسے حاصل نہ کر سکتے. ہمارے اندر یہ قابلیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، رزق کو کمانے کی بھی اور رزق سے فائدہ اٹھانے کی بھی. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. رزق کو ہم نے کما لیا اور لقمہ بھی بنا لیا اور لقمہ کو منہ میں بھی ڈال لیا اور اسے چبایا بھی اور اسے نگل بھی لیا، بس ہمارا کام یہاں پر ختم. آگے اس لقمے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں ہماری توانائی گلوکوز سے بنتی ہے، یہ گلوکوز اسی کھانے پینے سے آتا ہے. گاڑی کیسے چلتی ہے؟ گاڑی کا ایندھن کیا ہے؟ پیٹرول ہے، اور ہمارا ایندھن گلوکوز ہے. ٹھیک ہے، پیٹرول تو ہم براہ راست ڈال دیتے ہیں اور گاڑی چل پڑتی ہے، لیکن کیا ہم گلوکوز براہ راست ڈالتے ہیں؟ اور گلوکوز کے ڈرپ لگانے سے کام نہیں بنے گا، وہ مریضوں کے لیے وقتی طور پہ ہم دیتے ہیں. لیکن دیکھیں جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ نگل لیا، اس لقمے کو نگل لیا آپ نے، اس لقمے کو میدے تک کون پہنچاتا ہے؟ ایک تنگ راستہ ہے، اس راستے میں سے لقمہ گزرتا ہے، اور پھر سانس کی نالی آگے ہے اور خوراک کی نالی پیچھے ہے. غلطی سے وہ خوراک کی نالی میں کیوں نہیں جاتا؟ وہ کون سا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ لقمہ خوراک کی نالی میں ہی جاتا ہے؟ اگر اس لقمے میں سے بوند، پانی کی بوند کا ایک ذرہ سانس کی نالی میں چلا جائے، یا کھانے کا چھوٹا سے چھوٹا ٹکڑا چلا جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ کھانسی شروع ہو جاتی ہے، فوراً اسے نکالنا پڑتا ہے. کیوں؟ اگر وہ لقمہ، وہ ٹکڑا خوراک کا غلطی سے پھیپھڑے میں چلا جائے، نمونیا ہو جاتا ہے، مہلک مرض ہو جاتی ہے. تو کس نے سسٹم بنایا ہے؟ ایک نالی آگے ہے، ایک نالی پیچھے. عقل کیا کہتی ہے؟ جب آپ نکلتے تو کہاں پہ جائے گی؟ جو آگے، جو قریب ہے، اور یہ بالکل قریب ہے، سانس کی نالی. خوراک کی نالی پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص ایک ویلو بنایا ہے، جو ہی آپ نکلتے ہیں یہ بند ہو جاتا ہے اور خوراک کی نالی میں لقمہ چلا جاتا ہے. آپ نے کتنی مال و دولت خرچ کی ہے اس ایک لقمے کو میدے تک پہنچانے کے لیے؟ کچھ دیتے ہیں ہم لوگ فری آف کاسٹ؟ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا آپ پر. میرے پاس ایک مریض آیا تقریباً 10-12 سال پہلے, میں اسے بھولتا نہیں, 40-45 کی عمر کے بیچ میں تھا میرے بھائی, واللہ وہ رو رہا تھا بچوں کی طرح, اور وہ کہتا تھا کہ میں لقمہ کھاتا ہوں مجھے یہاں محسوس ہوتا ہے, رک نہیں جاتا, محسوس ہوتا ہے جب گزرتا ہے, محسوس ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے, اللہ کے لیے میرے لیے کچھ کرو. میرے پاس 40,000 ریال ہے, میری پوری زندگی کی کمائی ہے, اپنے بچوں کے پیٹ سے میں نے نکالے ہوئے ہیں بچت کر کر کے, اللہ کے لیے میرے لیے کچھ علاج دیکھو. برہم اس کا علاج ہو گیا, جو کچھ بھی ہو الحمدللہ, اس کے پیسے بھی بچ گئے, اس کا علاج بھی ہو گیا, آپریشن بھی ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایک لقمے کو نگلنے کے لیے 40,000 دینے کے لیے تیار تھا, اور ہم لوگ حرام کما کر بھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ یہ لقمہ اگر یہاں پر رک جائے تو ہم کیا کریں گے. صرف اتنی نہیں, یہ تو لقمے کی ابتدا ہے, معدے میں پہنچتا ہے, اسے ہضم آپ کرتے ہیں, ہاضمے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے میرے بھائی وہ ملی میٹر کی مقدار کی برابر, جیسے کہ ایک ترازو رکھا ہوتا ہے نا, اس کے مطابق وہ چیزیں نکلتی ہیں. کوکنگ میں جیسے کوکنگ کرتے ہوئے آپ ایک خاص چیزیں جو خاص مقدار میں ڈالتے ہیں, تھوڑی سی زیادہ کم ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر ٹیسٹ کی بات نہیں ہے, یہاں پر بیماریوں کی بات میں کر رہا ہوں. تیزاب ہے معدے کے اندر, آگ ہے معدے کے اندر, جانتے ہیں اگر یہ آگ یہ تیزاب نہ ہوتا تو ہم ہضم نہ کر سکتے. لیکن ہمارا معدہ کیوں نہیں ہضم ہوتا؟ ہم گوشت کھاتے ہضم ہو گیا, ہمارا معدہ خود گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا. یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ ایک ہی جگہ پر دو چیزیں ہیں ایک جیسی, ایک ہضم ہوتی ہے اور دوسری ہضم نہیں ہوتی. پھر معدے سے نکل گیا سیمی سولڈ, یعنی ہم خوراک خشک کھاتے ہیں, معدے کے اندر جا کے وہ نرم ہو جاتی ہے, سیمی سولڈ کی شکل میں ہو جاتی ہے یا لکوڈ کی شکل میں ہو جاتی ہے, پھر آنتوں میں جاتی ہے, آنتوں میں آہستہ آہستہ گزرتی جاتی ہے, آنتوں میں جاتے ہی پھر جگر کے انزائم آتے ہیں, پتے کے انزائم آتے ہیں اسے مزید ٹھیک کرنے کے لیے, اور پھر آنتوں میں جب گزرتی ہے تو خون کی نالی ہوتی ہے جو اسے چوس لیتی ہے. اس خوراک میں گلوکوز ہے یا جو چیزیں ہم کھاتے ہیں پروٹینز وغیرہ جو بھی ہیں فیٹس ہوئے, اسے خون چوس لیتا ہے, لے لیتا ہے. وائٹمنز ہیں, منرلز ہیں, جس چیز کی جسم کو ضرورت ہے, کیلشیم ہے, جو بھی جو کچھ بھی ہے وہ خون لے لیتا ہے. یہ سسٹم کیسے ہے؟ یعنی جیسے بجلی کے تار یہاں پہ لگی ہے, بلب جلتا ہے, ہمارے جسم کے اندر آنت 8 میٹر کی ہے تقریباً, چھوٹی آنت جو ہے 8 میٹر, اس چھوٹے سے پیٹ میں کوئی مائی کلال داخل کر سکتا ہے؟ کوئی ٹیوب اٹھائیں آپ اور اسے 8 میٹر کی ہو اور اسے بند کر کے کسی پیٹ جیسی جگہ پہ, اس چھوٹی سی جگہ پہ آپ اس کو بند کر کے رکھیں اور پانی ایک طرف سے چلائیں, پانی نکلے گا دوسری طرف سے, بہت مشکل ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر خوراک گزرتی ہے آہستہ آہستہ, تقریباً 7 سے 9 گھنٹے لگتے ہیں خوراک کو یہاں پہ گزرتے گزرتے, اور خون کی نالیاں لگی ہیں جو اچھی چیز لے رہی ہیں. میرے بھائی اچھی چیز بس, بری چیز نہیں. بری چیز کہاں جا رہی ہے؟ بڑی آنت میں جا رہی ہے, اسے نکلنا ہے باہر گندگی میں. یہ کس نے تمیز دی ہے آپ کے جسم کے اندر, یہ اچھی ہے یہ بری ہے؟ خون نے اسے لے لیا, بعض دوائیں ہیں بعض پوائزن ہیں وہ بھی لے لیا, کہاں گیا؟ اگر کوئی غلط چیز خون میں شامل ہو گئی تو جگر سامنے کھڑا ہے, جگر میں جاتی ہے, جگر ڈیفنس نظام ہے, پورا نظام دفاع ہے. اس نے جو بھی غلط چیز اندر آ گئی, جراثیم آ گیا ہے, کوئی غلط چیز آ گئی ہے, کوئی غلط دوائی آ گئی ہے, اسے ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے, اس کے برے اثر کو ختم کر دیتا ہے. اس انسان کے اندر پاک خون ہونا چاہیے, پاک خوراک ہونی چاہیے. حرام رزق کمائے پھر بھی پاک ہو رہا ہے, یہ حرام رزق کمائے پھر بھی پاک ہو رہا ہے, یہ اس کریم کا کرم ہے. اس کے بعد غرض کیا ہے؟ ہمارے جسم خلیے سے بنا ہے, اصل بنیاد. یہ گلوکوز اب خلیے تک پہنچنا ہے,
پانی اور گلوکوز جب تک ایک ایک سیل خلیے تک نہیں پہنچے گا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. پھر اللہ نے ایک خاص نظام قائم کیا ہے جو اس سیل تک اس خوراک کو پہنچا دیتا ہے. پھر یہ گلوکوز سیل کے اندر جلتا ہے, اس جلنے سے توانائی ملتی ہے, گرمی ہوتی ہے اور ہم حرکت کرتے ہیں اور ہم زندہ ہیں, ہم سانس لیتے ہیں, ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے. اگر اللہ تعالی رزق کی کمائی جو ہے وہ ہم سب کو مہیا کر دیتا, فراوانی ہوتے رزق کی, لیکن رزق سے فائدہ اٹھانا ہمارے حوالے کر دیتا. کوئی مخلوق زندہ ہو سکتا, ہم زندہ رہ سکتے تھے کہ دیکھیں لقمے کو آپ نے نگلا ہے, اب آپ نے اسے میرے تک پہنچانا ہے, خوراک کے نالی کو کھولنا ہے اور سانس لینے کو بند کرنا ہے, معدے میں کتنی تیزاب ہونا چاہیے, کتنی ڈائجسٹو انزائمز ہونے چاہیے, کتنی مقدار میں. جیسے آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس ٹیوبز ہیں, ٹیسٹ ٹیوبز ہیں, اس میں اندر آپ ڈال رہے ہیں کوئی چیز, آپ کب فارغ ہوں گے؟ دیکھیں سیل تک آپ نے پہنچانا ہے, اللہ کی قسم آپ 24 گھنٹے بھی کم پڑیں گے, آپ کو یہ 24 گھنٹے کم پڑیں گے ایک خوراک کھانے کے بعد, ایک لقمہ کھانے کے بعد 24 گھنٹے بھی کم پڑیں گے کہ آپ اسے سیل تک پہنچائیں, اور آپ پہنچا بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس جتنی ٹیکنالوجی بھی ہے اس دنیا میں ایسے نظام بنا ہی نہیں سکے اور نہ کبھی بنا سکتے. تو میرے بھائی, کیا رزق حلال کمانا مشکل ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.